الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الله تعالى نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کریں کہ وہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہمیں شکر کا پابند کیا ہے کیوں؟ رب العالمین ہے کہ وہ عالموں کو پالنے والا ہے، پورے عالم کو وہ پال رہا ہے، جتنے بھی عوالم ہیں زمین کے آسمان کے، لیکن ان میں خود ہمارے اندر دو عالم ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. ان دونوں کا بھی وہ رب ہے، پالنے والا ہے. رب العالمین میں رب الارواح بھی ہے، رب الاجسام بھی ہے، اور الرحمن الرحیم کہہ کر اللہ نے بتایا کہ میری شان تربیت میں رحم کی شان ہے، یعنی میں جو پالتا ہوں اس سختی کے ساتھ نہیں پالتا جس طرح تم پالتے ہو. تم تو اپنے بچے پر سختی بھی کرتے ہو یا جس کی تربیت کر رہے ہوتے ہو اس پر سختی بھی کرتے ہو، لیکن میری تربیت میں ماں کے پیٹ سے شروع ہو کر موت تک ہمیشہ شان رحمت غالب رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بھی پالنے کا انتظام کیا، روح کو پالنے کا بھی انتظام کیا. اور جسم کے پالنے کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسم مختلف رکھے اور مختلف چیزیں زمین آسمان کی ہمارے جسم کو پالنے کے لیے رکھی، دنیا اور آخر دنیا کا ایک عجیب نظام رکھا جس سے ہمارا جسم پلتا ہے. گرمی کا موسم آتا ہے، اس وقت ہمارے جسم کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، سردی کے موسم میں سردی کی ضرورت ہوتی ہے، بہار میں بہار کی ضرورت ہے، خزاں میں خزاں کی ضرورت ہے. اگر یہ موسم نہ ہو تو انسان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا جسم ختم ہو جائے. ایک ہی طرح کے موسم میں اگر ہم رہیں تو ہمارا یہ جسم جو ہے جس طریقے پر اب پل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تغیر رکھا ہے. اسی طریقے پر ہماری روح کے پالنے کے لیے بھی اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ جس سے ہماری روح کو ترقی ملتی ہے، کیونکہ جب تک دونوں کی ترقی نہیں ہوگی اس وقت تک کمال نہیں ہے. ایک آدمی جسمانی طور پر بہت اچھا ہے لیکن روح کمزور ہے. ہمارے حضرت والا شاہ کی مختصر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلوان سے 100 ڈنڈ بیٹھ کے نکلوا لو لیکن فجر کی 2 رکعت نہیں پڑ سے پڑی جاتی. کیا مطلب؟ تو جسم کمزور ہے اس کا؟ نہیں، جسم تو کمزور نہیں ہے، معلوم اس کی روح کمزور ہے جو 2 رکعت کا وزن نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ 2 رکعت کا تعلق جسم کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اس لیے کہتے ہیں انسان کی نماز جب لیٹ ہو جاتی ہے تو بھاری ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا وزن بڑھتا جاتا ہے. اذان ہوتی پڑھ لیں بہت آسان ہے، جماعت سے پڑھ لیں تو اور بھی آسان ہے، ورنہ جتنا لیٹ کرتے جائیں گے وزن بڑھتا جائے گا، روح اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. حالانکہ انسان دوسرے کتنے کام کر لیتا ہے، دنیا میں دیکھتے ہیں کتنی مشقتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ کہا بھی آپ یا دو رکعت نماز پڑھ لیں چار رکعت، لیکن اس کے لیے مشکل معلوم کیا ہوا کہ روح کمزور ہے جسم طاقتور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے رب العالمین نے وہ ارواح اور احسام دونوں کا یکساں بنایا ہے، کہ جس طرح تمہارے جسم کے پالنے کے لیے ہم نے مختلف موسم رکھے ہیں، تمہاری روح کی ترقی کے لیے بھی ہم نے مختلف موسم رکھے، جس طرح رمضان ہے یہ ہماری روح کی ترقی کا موسم ہے، حج کے مہینے آ جاتے ہیں عشر و حرم ہماری روح کی ترقی کے موسم ہے، دس عشرہ جو ہے دس راتیں جو آ جاتی ہیں لیال ناشر یہ ہماری روح کی ترقی کے موسم ہے، ایام میں دیکھ لیں وقت میں دیکھ لیں، صبح کا وقت ہماری روح کی ترقی کا وقت ہے، شام کا وقت ہماری روح کی ترقی کا وقت ہے، شب آخر ہماری روح کی ترقی کا وقت، اس وقت ہماری روح کو ترقی ملتی ہے، ایسے ایسے موسم رکھے ہیں، تو رب العالمین جب اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والے ہیں تو انہوں نے جو جس وقت نظام رکھا ہے ہمارے لیے اس سے اچھا کوئی نظام نہیں ہے، اس لیے حکما یہ نصیحت کرتے ہیں کہ انسان جب جو موسم آیا موسمی پھل کھانا چاہیے، حکما کہتے ہیں کہا کہ یہ پرانے اور فریج میں لگے ہوئے ایسے نہ کھاؤ، جس موسم میں جو پھل ہے وہ کھاؤ تمہارے جسم کو بہت فائدہ دے گا، کیونکہ اللہ نے جو اس کو اس موسم میں اگر پیدا کیا ہے تو ہمارے جسم کے لیے اس سے زیادہ مفید کوئی پھل نہیں ہے، اسی طریقے پر اللہ نے ہماری روح کے لیے جو موسم رکھے ہیں اس کی ترقی بھی اس موسم میں فائدہ اٹھانے سے جتنی ہوتی ہے وہ غیر موسم میں نہیں ہوگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان فرمایا لعلکم تتقون، اس کی غرض کیا ہے، رمضان روزے کیوں دیے ہم نے، فرمایا تم میں تقویٰ آ جائے، ہمارے شیخ فرماتے تھے تقوی کا موسم اور سیزن ہے، اگر اس زمانے میں بھی کسی میں تقویٰ نہیں آتا تو بالکل ایسا ہے کہ موسمی پھل آئے، جیسے ہم پاکستان میں آم کے موسم میں ہر جگہ پر آم ملے گا، سنترے کے موسم میں اور کنو کے موسم میں ہر گلی کوچے میں آپ کو کنو ملے گا، خاص جو سبزیاں ہیں ان کے موسم میں ہر جگہ سبزی ملے گی، اگر آدمی کہے کہ یار آم کے موسم میں میں نے تو آم چکھا ہی نہیں، جو ہے کنو کے موسم میں میں نے تو کنو کھایا ہی نہیں، تو ہم کہے یار آپ تو بہت بدقسمت ہوئے، تو مفت میں ملتے تھے، تھوڑا سا پیسہ لگاتے تو آپ کو آم بھی مل جاتا آپ کو کنو بھی مل جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جو موسم رکھا ہے لعلکم تتقون، یہ رمضان تقوی کا موسم ہے، جس طرح پر حج جو ہے اور حج کے ایام وہ اللہ کی محبت کے موسم ہے، یہ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی عمل صالح رسول اللہ فرماتے جو کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہوتا، یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرے تو اس کے لیے ان 10 دنوں کے اندر اس کو ہوشیار ہو جانا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرے، کیونکہ ہر عمل میں محبت کی شان ہوگی، کیونکہ اس کے بعد حج آ رہا ہوتا ہے اور حج جو ہے عاشقانہ ایک عمل ہے جس میں انسان کے عشق اور محبت حاصل ہوتی ہے، تو ہر اللہ تعالیٰ نے جو روحانی موسم ہے ان میں بھی ہماری روحانی ترقی کے مختلف پہلو رکھے ہیں، تو جو رمضان میں دو بڑی اہم چیزیں رمضان میں، ایک تو تقویٰ، تقویٰ یہ ہے کہ ہم بالکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں ایک لمحہ بھی، لے میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر رمضان ہمارا ایسا گزر جائے ہم اس میں ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں تو غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ تقوی کی توفیق عطا فرماتے، حضرت والا کے دو ملفوظ بڑے عجیب ہیں، فرماتے ہیں حرمین میں جو تقوی سے جس نے وقت گزارا، 10 دن کے لیے گئے آپ، 5 دن کے لیے گئے، 2 دن کے لیے، لیکن آپ نے ایسا وقت گزارا کہ آپ نے اپنی زبان سے آنکھ سے دل سے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، تو فرمایا اس کی برکت سے غیر حرم میں تقوی کی توفیق رہے گی آپ کو، اور رمضان میں اگر تقوی سے رہتا ہے تو غیر رمضان میں تقوی کی آپ کو توفیق رہے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیزن اور موسم ہے، جب آپ نے اس سیزن اور موسم میں ایک چیز حاصل کر لی تو اس کی طاقت غیر موسم میں بھی چلے گی، اس وقت بھی دکھائے، حرمین کا جو زمین ہے سرزمین ہے، حرمین کی زمین شاعر اللہ ہے اور من یعظم شاعر اللہ، اور عظمت میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کو گناہ نہ کرے، یعنی میرے شیخ فرماتے تھے حرمین میں آنے والوں کو دو چیزوں کا بہت، اپنی آنکھ اور دل کی حفاظت کرے، اپنی آنکھ سے کوئی ایسا منظر نہ دیکھے جو منع ہے، اس لیے کہ آپ دیکھنے کے لیے اللہ کا گھر آئے، آپ دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، مسجد نبی کو دیکھنے آئے، تو پھر کسی غیر کو کیوں دیکھتے ہو، غیرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کو، میرا گھر ہوتے تم غیروں کو دیکھتا ہے، اور دوسرا دل کی حفاظت کرے کہ اپنے دل میں کسی کی تحقیر نہ آنے دے، حرمین میں کسی کی تاکید، حضرت والا بڑی تاکید فرماتے تھے، اور میں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی کوئی بات نہ کرنا، اس لیے کہ سب بادشاہ کے مہمان ہیں، اور بادشاہ کسی چوڑے چمار کو بھی اگر مہمان بلا لے میرے اور آپ کے لیے قابل احترام ہے، اس لیے کہ ہم نے بادشاہ کی جسم سے دیکھنا ہے، یہاں تو سب بادشاہ کے مہمان، ہم نے دیکھنا کہ ظاہری کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے باطن میں ایسی کون سی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بلایا، میں اور آپ اپنے ظاہر پر قیاس کریں. اس لیے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، یہ فرماتے تھے کہ ہمارا ظاہر عربوں کو مل جائے اور عربوں کا باطن ہمیں مل جائے، فرمایا دنیا میں ہم سے بڑی کامل قوم کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر باطن میں صلاحیت رکھی ہے لیکن ظاہری ان کا جو ہے وہ قرآن سنت پر نہیں، اور ہم میں ظاہری ہے لیکن ہمارا باطن بہت خراب ہے، اس کے اندر اتنی خرابیاں ہیں. تو کہا کہ ان کا ہمیں باطن مل جائے اور ہمارا ان کو ظاہر مل جائے تو ہم بھی کامل ہو جائیں گے، وہ بھی کامل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں دو بڑی اہم چیزیں، ایک تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس میں کوئی ناراضگی کا کام تقویٰ کہتے ہیں، انسان کو ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. اب شیطان کو دبان دیا اللہ تعالیٰ نے، سفدت الشیاطین ومرت الجن، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیاطین اور سرکش جنات کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں، ایک نفس رہ جاتا ہے وہ روزے سے کمزور ہوتا ہے، ترابی سے کمزور ہوتا ہے، رات کی عبادت اور دن کے روزے سے نفس کمزور ہو جاتا ہے. تو پھر اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو بہت بدنصیب اور بدبخت ہے، اس لیے کہ گناہ کرانے کا سبب ہی نہیں ہے، جب اسباب ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت شیخ الحدیث محمد ذکر رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اعضاء کا پیٹ بھرا رہتا ہے، یعنی پیٹ خالی ہے تو آنکھ دیکھنا نہیں چاہے گی کہیں بھی، بس مجھے کوئی منظر نہیں چاہیے، کان کوئی بات سننے کو تیار نہیں، زبان کہنے کو تیار نہیں، ہاتھ پاؤں چلنے کو تیار نہیں، وہ کہتے بھائی بس ہمیں سکون سے ایک جگہ پڑا رہنے دو اگر پیٹ خالی ہے. فرمایا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں، آنکھ کہتی مجھے کچھ دکھاؤ، کان کہتے مجھے کچھ سناؤ، زبان کہتے مجھے تم چلاؤ، کھا کے یہ عجیب نفسیات ہے کہ جب پیٹ بھرتا ہے تو اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں اور جب پیٹ خالی ہے تو اعضاء کا پیٹ بھر رہا ہے، تو آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. تو پھر میں لانا تم تتقون، تو جب اس کے اندر نہ نفس ہمارے ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، وہ روزی کی وجہ سے کمزور ہے، اور نہ شیطان اور جنات ہیں جو ہمیں بھڑکاتے ہیں، وہ نہیں ہے وسوسے ڈالتے ہیں، تو پھر ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر رمضان میں پڑھتے تھے کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے، اس لیے فرمایا کہ جنت کے بھی دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ جو مرتا ہے اسی طرح جنت میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے اتنا اعزاز ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اگر گناہگار ہے کچھ بھی ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، یہ سارے اعزازات کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے کہ ایسا کوئی سبب نہیں اس کے اندر. اور دوسرا یہ قرآن مجید کا موسم ہے، قرآن مجید کے تعلق کا موسم ہے، اور قرآن مجید کا تعلق دراصل اللہ رسول کا تعلق ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا کمال جب اللہ کا ولی اور دوست بنتا ہے تو اس کو سب زیادہ اس قرآن سے ہوتا ہے. جیسے ہم تم بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ آخری عمر میں قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کی تلاوت میں ہی ان کو چین آتا ہے، رات دن قرآن، کیوں؟ اس لیے کہ جب بھیجنے والے سے عشق ہو جاتا ہے اور جس کی طرف بھیجا گیا اسے عشق ہو جاتا ہے تو پھر کتاب سے بھی عشق ہو جاتا ہے. اس لیے کاملین کی علامت یہ لکھی ہے قرآن کا عشق، کیونکہ تو قرآن سے ادنا تعلق نہیں چلتا، جو میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں یہ نہیں چلتا، قرآن سے عاشقانہ تعلق چاہیے، عاشقانہ تعلق. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا یوسف دانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی تھی، ڈاکٹر صاحب پر جاتے تھے، میں نے بھی حضرت کو دیکھا، ڈاکٹر صاحب کی جب زیارت کی، ہم بھی نیوٹرون سے حاضر ہوا کرتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ مولانا بس تسبیح پہ قرآن پہ نظر رکھا کرو، جس طرح کوئی عاشق اپنے محبوب پہ نظر رکھتا ہے، جو ہی کام سے تھوڑی فرصت ملے یا تسبیح پکڑ لو یا قرآن پکڑ لو، کیونکہ انسان کو جب ٹائم ملتا ہے تو فوراً اپنے پیارے سے کال ملاتا ہے، یا چلو یار تھوڑی گپ شپ کر لیں، گھر میں خیر خبر لے لیں، یا بیٹے سے بات کر لیں، بیٹی سے، جس سے انسان کا تعلق زائد ہوتا ہے، تو فرصت کے وقت میں تو فرمایا کہ بھائی ایسے نظر رکھا کرو جس طرح عاشق اپنے معشوق پہ نظر رکھتا ہے، قرآن پر بھی تسبیح پر بھی، جو ہی فرصت ملے فوراً پکڑ لو، ایسا تعلق تمہیں اس جو ہے اللہ کے ذکر سے اور قرآن مجید سے تمہیں نصیب ہو جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارا کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کو کس نے کہا ابھی اتنا ٹائم ہے کہ آپ بیٹھ کر لمبا چھوڑا، تھوڑا تھوڑا ٹائم میں کر لیں. علامہ ابن جوزی کے بارے میں لکھا ہے علامہ ابن جوزی کے بارے میں لکھا ہے، بہت بڑے انسان تھے عبد الرحمٰن ابن جوزی، اور اللہ نے ان کو بڑا عجیب نوازا تھا. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تصانیف کرتے تھے، اور ان کی بہت کتابیں ہیں، بہت زیادہ، اتنی تصانیف ہیں کہ ان کے جو قلم بناتے تھے وہ اس لکڑی کا، اس لکڑی کے قلم کے جو اس کا برادہ ہوتا تھا یا وہ لکڑی کے ریزے ہوتے تھے، اس سے ڈھائی بوریاں بھر گئی تھیں، اس کی ڈھائی بوری. اس کا بندہ کتنے قلم ان نے استعمال کیے، بلکہ ان نے نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جو پانی ہے میری نہلانے کا میت کو، وہ اس سے گرم کرنا، اور جو بچ جائے تو میری قبر میں رکھ دینا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر پیش کروں گا، اللہ میں نے اتنا کچھ تیری اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن حدیث کے لیے میں نے لکھا ہے، کہ جس کے ریزے اتنے ہیں، جن کے قلم کی تراشنے کے جو وہ ہے، وہ اتنی لکڑی ہے جو میں لے کر آیا ہوں. تو بہت بڑے انسان ہیں علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لکھتے رہتے تھے، یا پڑھتے تھے، یا لکھتے تھے، یا پڑھاتے تھے، یہ ان کا، یا آواز و نصیحت کرتے تھے. لیکن جس وقت وہ اپنی قلم کو گھڑتے تھے، بیچ میں وہ قلم لکھتے لکھتے جو ہے نا وہ اس کا وہ خراب ہو جاتا، اس کو جب گھڑتے تھے فوراً ذکر یا تلاوت شروع کر دیتے تھے. اسی میں وہ ہزاروں تسبیحات اور کئی سپارے تلاوت کر لیتے تھے، اسی 5 منٹ میں 10 منٹ میں، لیکن اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. اس لیے یہ جو موسم ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان بنایا، یہ قرآن مجید کے تعلق کا موسم ہے، کہ ہمیں قرآن مجید سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے اور ایسی محبت ہو جائے کہ پھر ہم جس وقت ہمیں تھوڑا سا وقت ملے قرآن مجید کی ہم تلاوت کرنے والے بن جائیں. کوئی ایک دفعہ جب عشق انسان کو لگ جاتا ہے تو بس پھر انسان وقت نکال ہی لیتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت میں بہت مصروف، میرے پر ٹائم نہیں. انہوں نے فرمایا، بھائی دیوار میں کیل ٹھونکو تو دیوار میں کب سوراخ ہے کیل کے لیے، لیکن جب تم زور سے اس کو مارو گے تو اپنی جگہ بنا لے گی. اسی طریقے پر انسان اپنی زندگی میں تلاوت اور ذکر کا معمول اپنی مصروفیت میں جب داخل کرے گا اور زور لگائے گا تو وہ اپنی جگہ بنا لے گا. نہ وہ زندگی بھر آپ سے نہ وہ معمول چھٹے گا، نہ آپ سے ذکر چھٹے گا، نہ تلاوت چھٹے گی. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو تقوی اور قرآن مجید کے اس لیے تعلق کے لیے بنایا، شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن، رمضان کیا ہے؟ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. لہذا اگر اس موسم میں، رمضان کے موسم میں ہم یہ دو چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں، مطلب ایک لمحہ بھی ہم اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی کرتے ہیں، کان کی، ہاتھ پاؤں کی بات، دل کی سوچوں کی بات کرتے ہیں، لیکن تقویٰ شروع دل سے ہوتا ہے. لیکن بخاری شریف میں آتا ہے پیغمبر السلام صحابہ اکرام نے تقوی حقیقت پوچھی کہ تقوی کیا ہے، اور میں تقوی ہا ہونا وا اشارہ الی قلبی ہی، اور میں تقوی یہاں ہے اور اپنے دل کی طرف اشارہ کیا. اس لیے کہ جب انسان دل کو کنٹرول کرتا ہے تو تب اعضا بھی کنٹرول ہوتے ہیں. جب بادشاہ کنٹرول میں ہے تو اعضا بھی، اعضا تو رہا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے، بھائی تم دل کی کرسی پر مولا کو بٹھا لو تو یہ اعضا تو پھر اسی کا ہی کام کرے گی. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. تو اس کی شرح یہ لکھی ہے کہ اب اس بندے سے کوئی کام میری مرضی کے بغیر نہیں نکلتا. وہ زبان سے کہے گا تو وہی بات جو میں چاہوں گا، آنکھ سے وہ دیکھے گا جو میں چاہوں گا، کان سے وہ سنے گا جو میں چاہوں گا، ہاتھ پاؤں سے وہ کرے گا جو میں چاہوں گا. حضرت خان رحم اللہ فرماتے تھے اپنا اظہار فرمایا ایک دفعہ تادی سے نعمت کے طور پر، کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ میرے دل سے آواز آتی رہتی ہے، اشرف علی یہ کر، اشرف علی یہ نہ کر. کہا کہ مجھے دل میں آواز آتی ہے، اور پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم تم ہی بس آگاہیں سربت خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہیں سربت خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں ہے. دل سے آواز آ رہی ہے، اشرف علی کر، اشرف علی نہ کر. بلکہ خود واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار پیرانی صاحبہ جو ہے وہ کہیں گئی، حضرت کی دو اہلیہ تھی، ایک بڑی پیرانی صاحبہ، ایک چھوٹی پیرانی صاحبہ، اس پر بھی بڑا عجیب قصہ لکھا ہے. حضرت دونوں میں انصاف کا اتنا وہ تقاضا رکھا ہوا تھا، حضرت نے ایک ترازو رکھی ہوئی تھی، اس ترازو پہ جو بھی ہدیہ آتا وہ تولا جاتا تھا آدھا آدھا کر کے، بلکہ ڈبا بھی کاٹا جاتا، رسی بھی کاٹی جاتی، और फिर घरों में भेजा जाता है। भाई ये इंसाफ, तो एक बार जो है एक गांव का आदमी दो तरबूज लेकर आया, वाटरमेलन लेकर आया दो, और कहा कि हजरत ये आपके लिए हदिया है। मैं तराजू में रखो। उन्होंने कहा मैं तोल के लाया हूँ, मुझे पता था मैं तोल के लाया, दोनों का वजन बराबर है। तो फरमाया भी मीठे भी बराबर है। पर देखो फिर आधा इसमें से काटो आधा इसमें से काटो। तो कहने लगा कि हजरत आपने ये मुशक्कत अपने जिम्मे ली क्यों, अगर इतनी मुशक्कत लेनी थी तो आपने शादी क्यों की दूसरी। तो फरमाया तुम्हारे लिए की है ताकि तुम लोग ना करो, हिम्मत ना हो, करना हो तो वैसी ऐसा करो इंसाफ, वरना ना करना। हजरत थानवी रहमतुल्लाह बड़ी पीरानी साहिबा कहीं चली गई, तो हजरत को कह गई कि मुर्गियां जो है इन मुर्गियों को दाना अपने डालना है, खोल देना वक्त पर और दाना डाल देना। हजरत थानवी रहमतुल्लाह सुबह भूल गए, फजर में जब आए खानका, हजरत का मकान कहीं और था, मकान का जब आए तो याद ही नहीं ना, अपने काम में मशगूल हो गए। अब हजरत उन दिनों में तफसीर लिख रहे थे, तफसीर जो है ना वो कुरान मजीद की तफसीर हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिख रहे। हजरत फरमाते हैं कि मैं बैठा लिखने के लिए तो कोई मजमून ही नहीं आ रहा है, हालांकि मैंने सब पहले जेन में बनाया हुआ था, मैंने ये बात लिखनी ये तफसील लिखनी, लेकिन मेरा आ ही नहीं रहा है। बहुत परेशान की भी क्या बात है, बिल्कुल मजामीन बंद हो गए। तो मैं अल्लाह से दुआ की, तौबा इस्तगफार किया कि मेरे गुनाहों की वजह से ऐसा हुआ है। अल्लाह वालों के ये एक खासियत होती है कि उनको जब भी जिंदगी में कोई कमी पेश आती है तो अपने गुनाहों पर नजर करते हैं, ये गुर की बात है, गुनाहों पर अल्लाह माफ कर दे, मेरा कोई गुनाह हो गया मुझे तो माफ कर दे, रास्ता खुल जाता है। असल में हम लोगों पर मनसूब करते यार फलाने ऐसा कर, ऐसा नहीं है, वो कौन होता है करने वाला, सारी मखलूक अल्लाह ताला के हाथ में। इन्ना कुलूब बनी आदम बेनिस्मिर रहमान, तमाम कुलूब बनी आदम के कुलूब अल्लाह की दो उंगलियों दरमियान, यो कलिम कई भैया शाह जैसे चाहे फेर दे, तो फिर उसका दिल आपके काम को क्यों नहीं कर रहा है, मालूम को ऊपर का मामला है। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते थे कि मेरी अहलिया मुझसे नाराज और गुस्से हो जाती है, मैं फौरन दो रकात तौबा पढ़ता हूं तो बगैर मनाए मान जाती है। ये अजीब बुरी बात है, बगैर मनाए मान जाती है, इसलिए कि मुझसे कोई कोताही हुई है कि जो मेरे ताबे थी वो मेरी बात नहीं मानती। मैं घोड़े पर बैठने लगता हूं तो उछलने लगता है, तो मैं समझ जाता हूं कि मुझसे कोई कोताही, मैं तौबा इस्तगफार करता हूं कोई घोड़ा मुझे आराम से बिठा लेता है। तो इंसान को जितने भी अमाल पेश आते हैं जिसमें रुकावटें पेश आती हैं उसमें दरअसल इंसान के अपने अमाल का दखल होता है, इसलिए उसका इराद तौबा इस्तगफार अव्वल नंबर पर, कोशिश बाद में है, पहले तौबा इस्तगफार करे, अल्लाह ताला से मामला दुरुस्त करे, वहां जो मामले खराब थे उसको सही करे। जब वो सही कर लेगा, अब आप जब कोशिश करोगे इंशाल्लाह नतीजा खेज होगी, उसमें जरूर नतीजा निकलेगा और खैर हो जाएगी। और अगर नहीं भी नतीजा निकला तो दिल पे इत्मीनान होगा कि अल्लाह ताला भी इसके बदले में और अच्छा काम हमारा करा देंगे, दिल पर बोझ नहीं होगा, परेशान नहीं होगा इंसान। अल्लाह ने फरमाया तौबा इस्तगफार की भी मुझसे कौन सी ऐसी कोताही हुई कि मुझे मजामीन नहीं आ रहे। तो अचानक ख्याल हो दिन चढ़ गया, 8-9 बज गए और मुर्गियां खोली नहीं, बेचारी भूखी वहां फौरन तशरीफ ले गए, खादिम को नहीं भेजा, खुद गए और जाकर मुर्गियां खोली और उनको दाना वाना डाला और पानी डाला और आकर बैठे तो मजामीन शुरू हो गए, मजामीन शुरू हो गए। तो जब इंसान अल्लाह ताला का जब ताल्लुक नसीब हो जाता है तो अल्लाह ताला फिर उस बंदे को चलाते हैं, उसको लेके चलते हैं। जैसे हदीस में आता है कि मैं आंख बन जाता हूं, मैं आंख फरमाते मेरे दिल में आवाज आती है, अशरफ ये कर ले अशरफ ये ना कर। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमें रमजान दिया है ये दरअसल इन दो चीजों के हुसूल का है कि तकवा है, और जब इंसान में तकवा आता है तो अल्लाह ताला की दोस्ती आती है। हजरत शेख फरमाते थे हमारे कि ये अल्लाह ने दोस्ती का मौसम रखा है दरअसल, क्योंकि तकवे पर दोस्ती रखी, दोस्ती का मदार तकवे पर है, अमाल की कसरत पर नहीं है। आप हज करें हर साल उमरे करें अल्लाह के दोस्त में ऐसा नहीं है, तकवा इख्तियार कर ले। इसलिए हजरत फरमाया करते थे हमारे हजरत कितने जो ना गैर हाजी अल्लाह के वली हैं, हज नहीं कर सके, जिंदगी में नहीं पहुंच सके, और कितने जो ना हाजी फाजी निकलेंगे क़यामत के दिन, बड़े बड़े अमाल हैं लेकिन क़यामत दिन कुछ भी उनके हाथ में नहीं। हाजी शरीफ में आता है नमाजें लेकर आएंगे रोजे लेकर आएंगे, सब सब इधर उधर चला जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं। इसलिए सहाबा इकराम ने से पूछा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन किसे कहते हैं, हजरत मिस्कीन वो जो दरवाजों पर मांगता फिरता है, और मैं ये मिस्कीन नहीं है, मिस्कीन वो शख्स है हकीकी मिस्कीन कि जो आमाल सालिया लेकर जाएगा आखरत में लेकिन दूसरों में तकसीम हो जाएगा, किसी को गाली दी थी, किसी को बुरा कहा था, किसी पर जुल्म किया था, किसी का हक मारा था, किसी के पैसे खाए, सब तकसीम हो जाएगा और उसके पास कुछ नहीं रहेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ आप दुनिया में जाकर दोबारा लेकर आओ, तो कैसे दुनिया में आएगा वो, कैसे अमाल। फरमाया ये हकीकी मिस्कीन है, ये मिस्कीन नहीं जो मांगता फिरता, उसको एक दरवाजे से नहीं मिलेगा तो दूसरे दरवाजे से मिल जाएगा। अल्लाह ताला की विलायत को तकवे पर बुनियाद रखी है। अल्लाह ने वलियों की तारीफ फरमाया कि जो ईमान और तकवा रखते हैं, गुनाहों से बचते हैं, फरमाया कि ये मेरे वली हैं। क्यों? इसलिए कि गुनाह जो है वो इंसान तीन वजह से करता है, शैतान की वजह से करता है, नफ्स की वजह से, माशरे की वजह से करता है, लोगों की वजह से करता है, लोगों को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए। हालांकि साफ हदीस मौजूद है, ला तात ली मखलूक इन फी मासियत अल खालिक, फरमाया कि मखलूक की तात अल्लाह को नाराज करके कभी ना करना। दूसरी रिवायत में आता है कि उसी मखलूक को उस पर मुसल्लत कर देते हैं। तो अब ये तकवे पर, अब तकवे पर मदार रखा कि जब इनसे मेरे दुश्मनों से दुश्मनी है तो फिर ये मेरा दोस्त है। अल्लाह ताला ने रमजान को अपनी दोस्ती का मौसम बनाया है और कुरान मजीद का ताल्लुक ये भी अल्लाह ताला की दोस्ती दिलाता है, क्योंकि कुरान मजीद से जब इंसान का ताल्लुक बढ़ता जाएगा तो अल्लाह ताला के उस बंदे पर इनायात बढ़ती चली जाती हैं। अब ये देखिए इमाम बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनने सारे मुजाहिदा कुरान मजीद के लिए किया। कुरान मजीद के नजरिए के बारे में इमाम बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े मारे जाते थे और इमाम बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कितने जुल्म हुए उस जमाने में, बादशाह वक्त जुल्म कराते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये कलाम अल्लाह जो है मखलूक है या गैर मखलूक है, वो कहते थे गैर मखलूक है, ये कोई पैदा शुदा नहीं, अल्लाह की जात में से निकली चीज है। इसलिए खुद इमाम बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने 100 बार इसी मुजाहिदी की वजह से 100 बार अल्लाह ताला की ज़ियारत की, कुरान मजीद की इस हिफाजत इस नजरी की वजह से। हालांकि उस जमाने में हिम्मत नहीं थी, उलमा थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि बादशाह का सामना कर सके। लेकिन कहते ऐसे कोड़े मारे जाते थे कि एक कोड़ा अगर हाथी को मारा जाता तो वो बिलबिला उठता था। 70-70 कोड़े रोजाना मारे जाते थे अंबर रहमतुल्लाह अलैह को। क्योंकि एक बार का तो वाकया आता है कि जब किसी ने पूछा कि हजरत आपने कोड़े लगे तो आपने ऐसे ऊपर आसमान तरफ सर किया था, वो क्या था? आके जब कोड़ा मारा तो मेरा नाला टूट गया, नाला टूट गया तो मेरी शलवार नीचे सरकने लगी। तो मैंने कहा अल्लाह मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं लेकिन मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मेरा सतर ना खोले। पर मैं उसी वक्त किसी ने मेरा सतर पकड़ कर ऊपर कर दिया और ऐसे लगा जैसे कोई पकड़े हुए है। कहा कि ये असल में वो वाक्य, इसलिए मैंने आसमान की तरफ वो देखा था। मैं बताते किसे अपनी मजबूरियां, रह गए जानबे आसमान देखकर। तो कहा कि उस वक्त ऐसा हुआ। तो इमाम बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को इस पर अल्लाह ताला ने 100 बार अपनी ज़ियारत कराई। अजीब बात है, अल्लाह ताला की ज़ियारत की 100 बार। जब 100वीं बार ज़ियारत की तो एक सवाल पूछा कि अल्लाह आपका सबसे इंतहाई कुर्ब हासिल करने का तरीका या वजीफा क्या है? फरमाया कि मेरी जात में से जो किताब निकली है, जो कलाम निकला, इसकी तिलावत तुम करो, मेरा सबसे ज्यादा तुम्हें कुर्ब मिलेगा। अल्लाह ताला ने इन दोनों के लिए इस मुबारक मौसम को रखा है, इस रमजान को रखा है, तकवे के लिए भी और कुरान भी। शहर रमजान अल्लाह नज़ल फील कुरान, इसमें कुरान नाजिल हुआ। लिहाजा लिखा है बुजुर्गों ने, उलमा इकराम ने, कि एक कुरान मजीद की कम अज कम, ये कम अज कम है, कम अज कम एक कुरान की तिलावत करना रमजान में कुरान का हक है, और पूरे साल में कुरान तिलावत करना, पूरे साल में 11 महीनों में ये कुरान का हक है, क्योंकि ये सीजन है कुरान का। जब सीजन में और मौसम में आप वो काम नहीं करते जिसमें मौसम यहां से जाए हज करने के लिए और आप अरफात ना जाए हज में, आप बताएं, अब जाकर हाजी सारे ज्यारत कर रहे हैं अरफात की, उनको उनको उसको ज्यारत वजारत तो मिल जाती है और उनको उसकी मोहब्बत का कुछ अजर भी मिल जाता होगा, लेकिन हम हाजी तो नहीं कर सकते उनको। लेकिन आप जब मौसम है, अब आप जाकर अरफात में आराम बांध कर जाएंगे, कहते सोया हुआ भी चला जाए, इंसान सोते में भी गुजार दे, गुजर ही जाए अगर एहराम की हालत में उस दिन 9 तारीख को अरफात के मैदान फिजा में से भी अगर गुजर जाए। चुनाचे हमने देखा जब 1999 में आग लगी तो हेलीकॉप्टरों पर जख्मियों को लाते थे और उनको चक्कर दिलाते थे, क्योंकि सब मीना में एहराम वाले थे और जब जख्मी हो गए तो चक्कर लगा कर दोबारा अस्पताल में पहुंचा देते थे, हाजी हो गए बस, अब थोड़ा दम वगैरह देंगे तो वो जो वाजिबात है वो दम से वाजिबात पूरे हो जाएंगे, लेकिन हज उनका हो गया, तो अल आरफतुल हज। तो आप मुझे बताएं कि उस मौसम में वहां जाए حج کے موسم میں اور عرفات نہ جائے کہ جی میں نے تو لاکھ کی نماز پڑھنی. لے حضرت ہمارے حضرت والا بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ اسلام جو ہے نا یہ عدد کا مذہب نہیں ہے, کیلکولیشن کا مذہب نہیں ہے. حضرت فرمایا یہ مکہ شریف بات فرمائی سن 2000 میں حضرت جب عمرے پر حاضر ہوئے, میں بھی فقیر کے ساتھ تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیلکولیشن کا مذہب نہیں ہے. اگر کیلکولیشن کا مذہب ہوتا تو حاجیوں کو کہا جاتا کہ مکہ نہ چھوڑو, 5 دن کی نمازیں 25 نمازیں اور 1 نماز 27 لاکھ کے برابر جماعت سے پڑھو, تو کیلکولیشن کریں تو دیکھو کتنا اجر و کہاں مل جائے. لیکن حاجی کو کہا کہ نہیں بھائی یہ کیلکولیشن نہیں کرنی, یہ عاشقانہ مسئلہ ہے, میرا دربار تو عرفات میں لگا ہوا ہے جنگل میں, چلو جنگل میں آؤ, تم عاشق ہو نا میرے لیے آئے ہو نا, میرا گھر چھوڑو وہاں آؤ, اور جو دوبارہ دربار فجر کے بعد لگے گا مزدلفہ میں, اگر درخواست سے رہ جائے تو مزدلفہ میں دے لینا. تو حاجی کو 5 دن باہر رکھا, زیارت جواب زیارت کے لیے آ رہا اور واپس جا رہا ہے, اس میں نماز کا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے آؤ, کرو فوراً واپس مینا پر چلے جاؤ. میں کیلکولیشن کا مذہب نہیں ہے, یہ حکم کے ماننے. اس لیے صحابہ اکرام مکہ سے چھوڑ کر مدینہ شریف آ گئے رسول اللہ کے کہنے پر, حالانکہ مکہ میں کتنی نماز اور کتنے فضائل تھے, لیکن مدینہ شریف آ گئے, قرآن مجید ان کا عزت تذکرہ کر رہا ہے, رضی اللہ عنہ رضوان لکھ رہا ہے. تو اسی طریقے پر ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو موسم رکھا ہے اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھائے, وہ وقت کو ضائع نہ کرے. یہ ایک وہ چیز ہے جو ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے تو انہوں کو ضائع نہیں کیا. لیلۃ القدر آئی, تھوڑی سی عبادت کر لی, حاضری لگوا لی, چلو بیمار ہے مصروف ہے تھوڑی حاضری لگوا لی, صبح کا وقت ہوا تھوڑی حاضری لگوا لی, شام کا وقت ہوا تھوڑی حاضری لگوا لی, رات کا وقت ہوا. حضرت خان فرماتے ایک آدمی رات کو پیشاب کے لیے اٹھتا ہے, اب اللہ فرماتے ہیں آسمان دنیا پر آ کہ کچھ نہ کر سکے, بستر پر 3 دفعہ استغفر اللہ 3 بار پڑھ لے. فرمایا وہ بالاسحار ہم یستغفرون کی جو آیت ہے کہ صبح کے تڑکے وہ استغفار کرتے ہیں. حضرت خان میں لکھا ہے کہ اس طبقے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس انسان کو بھی شامل فرما دیں گے. اب بتائیے, تو آپ نے حاضری رکھوا لی نا, غفل آپ اٹھے تو ہیں سنجے کے لیے اٹھے, بلکہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری ہمارے دادا مجھے فرماتے تھے جلدی سے وضو کر کے اسے 2 رکعت ہی پڑھ لیں, وضو 2 رکعت نفس ہو گیا بھائی, یا 2 رکعت ہی پڑھنی پھر سو جائیں گے, سو جائیں آپ کی حاضری لگ گئی. یہ بہت اہم بات ہے, ہم نے بزرگوں کے پاس یہی گر دیکھا کہ جو خاص وقت ہے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کی, چاہے تھوڑی سی صحیح لیکن حاضری جب لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فضل کا دروازہ کھول دیتا. کب کہا کہ آپ لمبی چوڑی عبادت کریں, اس لیے فرمایا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری سے فرمایا استعین بالغدوت والروحت شیء من الدلجا, فرمایا مدد حاصل کرو صبح سے شام سے اور رات سے. صحابہ اکرام کو وہ اوقات بتا دیے کہ ہمیں کہتے ہیں ہم وقت آپ اللہ اللہ میں لگے رہو, ہم وقت کرو دیکھو تھوڑا سا بھی کر لو گے تمہاری حاضری لگ جائے گی. اب رمضان کے مہینے میں ہم سے گناہ ہو, ہماری آنکھ محفوظ نہ ہو, زبان محفوظ نہ ہو, ہماری اعمال درست نہ ہو رمضان کے مہینے, تو آپ بتائیے ہماری کیسی حاضری لگے گی اللہ کے دربار میں بتائیں. اس میں قرآن مجید سے ہمارا رابطہ نہ ہو, ذوالحجہ کے مہینے آئے وہ 10 دن راتیں آئیں اس میں ہم اعمال صالحہ میں کوئی کثرت نہ کر سکے, اسی طریقے پر حرمین شریف جائیں اور وہاں پر ہم اپنے وہاں پر گناہ کر لیں یا کوئی ایسی بات کر لیں, وہاں جو فائدہ اٹھانا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں, لیلۃ القدر میں فائدہ نہ اٹھائیں. عیدین کی رات ہے, حدیث شریف آتا ہے عیدین کی رات کوئی آدمی عبادت کرتا ہے, اور میں قیامت دن جب سب کے قدم ڈگمگائیں گے اس کا قدم نہیں ڈگمگائے, صاف روایت ہے. اب آپ اس رات میں کیا کریں, مصروف ہے, شاپنگ کی رات ہے, کوئی بات نہیں, 4 رکعت پڑھ لی, 2 رکعت پڑھ لی, حاضری لگا دی, اللہ بھی آج عبادت کی رات ہے میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں, اللہ کے حاضر بھی آدمی غافل نہیں ہے, اس نے فائدہ اٹھایا. دیکھو جو چیز ہوتی ہے سیزنل یا جو جس چیز کا موسم ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی انسان حاصل کر لیتا ہے نا جی, تو اس کی حاضری بھی لگ جاتی ہے, اس کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے, قلیل اللہ کیا قلیل قلیل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے آپ کا جذبہ ہے. اس لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ایک جگہ فرمائی, ایک بات بیان میں فرمائی کہ ایک آدمی فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہے, بڑے خوش و خضوع سے پڑھ رہا ہو, ماشاء اللہ اس کا دل لگا ہوا ہے اور ایسے اس نے نماز پڑھی, پھر بڑے وظیفے کیے وغیرہ ہے, اور ایک آدمی عصر کی نماز میں اپنی دکان پر ہے, شاپ پر بیٹھا ہے, اور اس دن جناب ادھر اذان ہو گئی اور وہ ادھر گاہک بھی نمٹا رہا ہے, اس کو افکار بھی ہے, وہ جلدی 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 بھاگا اور مسجد میں گیا اور جلدی سے اس نے جا کر جناب وہ نماز پڑھی, کسی رکعت میں مل گیا, شروع میں مل گیا, دوسرے تیسرے میں کسی میں, اور پھر جب نماز گئے الحمدللہ یار آج تو یار نکل ہی جاتی جماعت کیونکہ بہت ہی مصروف تھی الحمدللہ. فرمایا اس کی عصر کی نماز کا اجر فجر سے زیادہ ہے. وہ فجر میں جو اس کو سکون ہے وہ اس لیے سکون نہیں ہے کہ بہت اللہ والا اوپر پہنچا ہوا ہے, بلکہ اس لیے کہ اس کو افکار نہیں ہے, بیگم بچے بھی سوئے ہوئے ہیں اور کسی کے ناشتے پانی کی فکر بھی نہیں ہے, دکانداری کی فکر بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو شخص اس وقت بھاگے بھاگے اس نے اپنی حاضری لگوائی ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ اتنے افکار اتنے اشغال کے باوجود بھی یہ میرے دربار میں پہنچ گیا. یہ اس انسان کی خصوصیت ہے, ہی ہمیں فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے. کیونکہ فرشتے حضرت ہمارے شیخ فرماتے ہیں نہ جورو نہ جاتا ہر وقت خدا سے ناتا, نہ جورو نہ جاتا نہ بیگم بچے ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے انہوں نے. لیکن ہم لوگ جو اتنے اشغال میں ہیں, ہم جب اپنے اس اوقات کو قیمتی بناتے ہیں چاہے تھوڑا سا حصہ ملاتے ہیں اللہ خوش ہو جاتے ہیں. دیکھو اس بندہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی اس نے مجھے یاد رکھا, اس کو پتا ہے اس وقت خیرات بٹ رہی ہے, اس نے اس میں سے چھوٹی سی پیالی بھر لی. ہم بتائیں ایک اللہ تعالیٰ کی چیز تقسیم کر رہے ہوں اور ہم نہ لیں, آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے بارے میں پھر کیا فیصلہ کرے گا, خود بتائیں. ہم دنیا میں ایسے دیکھو آپ یہاں کس کو چیز بڑی محبت سے بانٹ رہے ہوں اور ان کا بھی ہمیں نہیں چاہیے ہم نہیں لیں گے, آپ محبت سے مٹھائی بھیجیں اپنے عزیزوں کو بھی ہمیں فلاں خوشی ملی ہے اور آپ کی مٹھائی واپس کر دیں یا لینا, تو آپ مجھے بتائیں ہم بندے کیا گزرتی ہے ہم پر. وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا محتاج ہے, وہ تقسیم کر رہے ہیں. دیکھ اللہ والے سے کہا شب آخر میں مجھے نیند نہیں آتی, کہا کیوں, کہا کہ اتنا بڑا مہمان گھر آیا ہوا ہے اور میں سوتا رہ جاؤں مجھے تو نیند نہیں آتی اس مہمان کی فکر میں, میں تو رک بھائی آخر جو ہے وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے, صبح ہی سے انتظار شام ہے, نام لیتی ہی نشہ سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دورے جان. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے موسم زندگی میں پھر عطا فرمایا ہے. اس لیے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کی صرف روزے اور نمازوں کی وجہ سے اس صحابی کو جو فوت ہوئے سال کے بعد, اور وہ صحابی جو شہید ہوئے سال پہلے, آپ نے ان کا موازنہ کیا. صحابہ اکرام جب یہ فوت ہوئے تو صاحب نے فرمایا دیکھو ان کا جو دوست تھا وہ شہید ہوا اور یہ اپنے بستر پر فوت ہوا, تو آپ نے فرمایا سال بھر کی نمازوں کو کہاں لے کر جاؤ گے اور رمضان کو کہاں لے کر جاؤ گے. میں سوم لی اور میں روزہ میرے لی, یعنی روزے فرمایا اناجی بھی میں بدلا دوں گا. فرمایا ابھی امام الحرم نے بھی خطبے میں یہ حدیث بیان کی, اللہ تعالیٰ فرماتے 700 گنا تک میں ہر عمل کا بدلا دیتا ہوں لیکن روزہ میرا ہے. اس لیے کہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے, اس کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ اور بندے کے, دنیا کا کوئی آپ قسم نہیں کھا سکتے اس کا روزہ ہے یا نہیں. نماز میں تو ہے ہم گواہی دیں گے, حج میں گواہی دیں گے, زکات خیرات دے رہے گواہی دیں گے, میں نے خود دیکھا فلاں زکات دے رہا تھا فلاں زکات دے رہے میں خود دیکھا, یا اس کو تو پتا ہوگا جس کو انسان دے رہا ہے. لیکن سو بولی بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے. وانا جزی بھی قیامت کے دن سب کے اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے, اور اس کا فرمایا آؤ میں خود دیتا ہوں تمہیں, میں خود تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. بلکہ ایک روایت میں آنا اجزا بھی آتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں, یعنی میں خود اس بندے کو مل جاتا ہوں جو روزہ رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. انا اجزا بھی فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں, میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں. تو سوم لی کیوں فرمایا, ایک اخلاص کی وجہ سے, ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اور ہمارے حضرت والد صاحب انہیں نیاز مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے دنیا میں ہر عبادت غیر اللہ کے لیے کی گئی ہے, حج غیر اللہ کے لیے ہوا, یہاں پر بتوں کو چکر لگاتے تھے, صفا بربا پہ جو دوڑتے تھے تو بت تھے اصاف اور نائلہ اس کے درمیان دوڑا کرتے تھے, ان بتوں کے لیے دوڑا کرتے تھے, حج ہوتا تھا بتوں کے لیے, غیر اللہ کے لیے ہوا. نمازیں پڑھی گئیں, سجدے کیے گئے غیر اللہ کے لیے, زکاتیں اور چڑھاوے چڑھائے گئے غیر اللہ کے لیے. فرمایا روزہ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے روزہ کسی نے غیر اللہ کے نام پہ نہیں رکھا کہ ہم بھوکے رہیں گے بتوں کے نام پر, ایسا کہیں نہیں ملے گا, کسی مذہب میں بھی نہیں ہے, یہ صرف اسلام میں ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے. اس لیے فرمایا سوم لی یہ ایسی عبادت ہے جو میرے علاوہ کہیں نہیں کسی کے لیے نہیں کی گئی, ورنہ دوسری باتیں دوسروں کے لیے بھی کی گئی, انا جزی بھی میں اس کا بدلہ دوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ تقویٰ اور قرآن مجید کا تعلق, بس یہ جو بھی وقت اب باقی ہے ہمیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اور پھر غیر رمضان میں بھی انشاءاللہ اس کی ہمیں توفیق رہے گی. اور بس ایک بات بس میں کہا کرتا ہوں کہ غفلت نہ کرے آدمی, یاد رکھو. دیکھو کمال حاصل کرنا تو آسان کام نہیں ہے, لیکن غفلت نہ کرے. اس لیے کہ اولئک الغافلون, اللہ نے جہنم کے نام غفلت, غفلت کا ہے پرواہ نہیں, ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بہت اچھا ہے. نہیں, میں کہتا ہوں بریکر ہونے چاہیے, سپیڈ بریکر ہوتے نا آپ کی, ٹھیک ہے آپ کی رفتار 160-170 پر جاتی ہے, 200 تک آپ کی گاڑی جاتی, سپیڈ بریکر آپ کی رفتار کو توڑتے ہیں. یہ جو ہماری زندگی کی رفتار ہے اس میں ہمیں بریکر لگانے چاہیے, ٹھیک ہے غفلت ہو جاتی, ایک روکے توبہ کرے, اپنے بارے میں سوچے میں کہاں جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, عمر کبھی یہ سوچتا رہے, یہ سوچ سوچ کر چلے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو متقین میں شمار کرتے ہیں. اس لیے تمام بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہدل للمتقین کی تفسیر میں کہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے. کہا بھی متقین تو بننا, یہ تو کاملین کا کام ہے, تو انہیں کے لیے ہدایت ہے, باقی نہیں. سائرین الی التقوی, فرمایا جو تقوی کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں ان کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے جتنا کامل متقین کو فائدہ ہوتا ہے. سائرین, صحیح تقوی کیا ہے؟ غفلت نہیں ہے, توبہ استغفار. تھانوی رحم اللہ سے کسی نے کہا, اور یہی نسخہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک آدمی سے کہا, ایک آدمی تھانوی رحم اللہ کی حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک دوست لے کر آئے. حضرت کی پیر کو مجلس ہوتی تھی نارتھ نازم آباد بلاک اینڈ بلاک میں, تو ہم کبھی بھی حاضر ہوتے تھے, مفتی تقی صاحب, ربی صاحب, جانی صاحب, یہ سب حضرات وہاں ہوتے تھے. تو وہ دوست کو لے کر لاہور سے کوئی کاروباری آئے تھے, وہ بالکل وہی دنیا داری اور بہت ہی مطلب موڈ کاڈ, کس کو آپ کہیں. انہوں نے کہا یار ہمارے بزرگ ہیں, تھوڑی دیر کے لیے جا رہے تھے, چلو خیر ان کے کہنے پر واگ ہے. تو ملاقات ہوئی تو حضرت نے چائے وغیرہ پلائی, چائے کا دور چلتا تھا. تو انہوں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کرو. میں نے بس حضرت تقی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت کہیں گے بھائی شکل و صورت درست کرو, نماز پڑھا کرو, یہ وہ جس طرح عام نصیحتیں. تو میں بھائی سونے سے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو, بس یہ کہا. تو وہ چلا گیا. آ کے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سال کے بعد وہ پھر دوبارہ وہ تجارت کے لیے آیا, 6 مہینے کے بعد. تو آیا تو اس کی حیت ہی بدلی ہوئی تھی. ان کہا کہ حضرت آپ کی اس نسخے نے اتنا فائدہ دیا, کیونکہ جب گناہ کی معافی مانگی تو پچھلی صفائی ہوگی نا, جب صفائی ہوگی تو دل روشن ہو گیا, جب دل روشن ہو گیا تو نماز کو بھی دل چاہا, روزے کو بھی دل چاہا, نیکیوں کو بھی دل چاہا. کیونکہ انسان کے دل میں جب نور آ جاتا ہے تو وہ خود ہی نور انسان کو خود ہی ہدایت کے راستے پر لے کر چلتا ہے. یمشی بھی فی الناس جلنا لو نورن یمشی بھی فی الناس, ہم دل میں نور ڈال دیتے ہیں جو اس کو لوگوں میں لے کر وہ پھرتا ہے, وہ خود ہدایت کے راستے پر خود لے جاتا ہے. اور دل میں نور کیسے آتا ہے؟ گناہوں کے جب داغ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی جگہ نور آ جاتا ہے, جب توبہ استغفار. تو اس زمانے میں میں اکثر یہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ غفلت کے ساتھ وقت نہ گزارے, بس انسان توبہ استغفار کرتا رہے اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے. جو عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور بھی میں مغرب کے بعد بھی میں نے عرض کیا کہ آج زمانے میں جو تشتت افکار ہے اس کی وجہ رضا بالقضاء اور توکل کی کمی ہے. دراصل ہمیں اپنے اندر توکل پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ہر کام میں اللہ کے ذات پر اعتماد کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرمایا کہ انا عند العبد ظنی بھی, میں بندے کے وہی ہوں جو مجھ سے گمان کرتا ہے. لہٰذا جب ذات الہی پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کام بناتے ہیں. اور رضا بالقضاء, اپنی کوشش کرے, جب نتیجہ کوئی اور نکلے تو راضی رہے, اس پر اعتراضات کی ضرورت نہیں ہے, اسی میں خیر ہے. رضا بالقضاء اسی میں خیر ہے, اللہ جو کرتے ہیں اس میں خیر ہے. چھوٹا سا واقعہ دلچسپ ہے, وہ بیان کر کے ختم کرتے ہیں. ایک بادشاہ تھا تو اس کا وزیر بھی کسی اللہ والے کے پاس جاتا تھا, تو ہمیشہ کہتا جو کہا جی خیر, اس میں خیر ہے, اس میں خیر. ویسے بزرگوں کا قول ہے خیر فی ما بقا, کہ جو ہو جاتا ہے اس میں خیر ہے آپ کے لیے, مجھے آپ کو پتہ نہیں کہ خیر اسی میں. تو بادشاہ کو ایک دفعہ شوق ہوا کہ میں سیب جو ہے خود چھیل کے کھاؤں. تو جب وہ چھیلنے لگا تو چھری جو نا اس کے انگلی پر لگ گئی اور خون کی دھار نکلی. تو وزیر بیٹھا تھا جی اسی میں خیر ہے. بادشاہ بہت غصے ہوا کہ بھائی مجھے چھوڑ لگ گئی, کہتے اسی میں خیر ہے. خیر وہ پٹی وٹی حکیموں نے آ کر ڈاکٹروں نے کر دی اور بادشاہ نے اس کو جیل ڈلوا دیا. ایسے بادشاہوں کے سامنے انسان نہ آئے, کیونکہ اس کو کبھی بھی اس کے دماغ میں کوئی بات آ سکتی ہے. بڑے تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے دوستوں کو قتل کرا دیا چھوٹی سی بات پر، ان کے دماغ میں ایسی بات آئی، ایک حد تک بادشاہ کے آگے نہ آئے اور گدھے کے پیچھے نہ آئے، وہ لات مارے گا تمہیں، اور بادشاہ کے آگے نہ آئے، تو وہ اسے جیل میں ڈال دیا. خیر دو تین دن بعد بادشاہ کا شکار کا وہ تھا، ہنٹنگ کے لیے جاتے تھے، وہ پورا نظام. تو بادشاہ گیا جنگل میں، اور اس زمانے میں جنگلوں میں جانور بھی بہت ہوتے تھے، آج کل تو کلوز ہو گئے بےچارے. تو بادشاہ رات کو کیمپ پہ سویا ہوا تھا، تو اچانک شیر اندر چلا گیا کیمپ کے، اس کے بادشاہ اکیلا سویا ہوا تھا، اور ادھر ادھر وہ جو فوجی تھے، وہ جو پہرے والے، وہ بھی غافل ہو گئے، پتہ نہیں چل. تو شیر آہستہ آہستہ جب گیا تو اس کے ہاتھ پر پٹی، اس میں خون لگا ہوا تھا. تو شیر عام طور پر بہت زیادہ بھوکھا نہ ہونا، تو پھر اس خون زخمی چیز کو نہیں کھاتا ہو، یہ کسی اور کی زخمی، تو اس نے ایسے سونگا خون، وہ واپس چلا گیا. بادشاہ جاگ گیا تھا اس دوران، اس کے آنے سے حرکت سے، اور اس کی جان کو بن گئی، اتنے دن دیکھ لیں یہ بادشاہ ہے، اس کا کیا پروٹوکول ہے، پنجا مارنا ہے، میرا کام کر دینا. جانے بعد خیر بادشاہ اٹھا اور نے کہا، یار وزیر نے صحیح کہا تھا، یہ اسی میں خیر ہے، یہ زخمی لگنا زخم لگنا تھا، اور یہ تو آج تو میرا کام ہو جاتا. اور وہ انہیں کہا بھی شکار کا نظام ختم، چلو واپس واپس دربار میں جا کر کہو وزیر کو حاضر کرو. ان گیا وزیر، تو نے میری تیری بات 100% ٹھیک نکلی، کہ مجھے سمجھ میں آ گیا. تو نے کہا لیکن مجھے سمجھ میں کہ تجھے تیرے جیل میں جانے میں کیا خیر ہوئی، تیرے جیل میں. کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، تو دوسرا نمبر میرا لگ جاتا شیر میں، تو میں یہاں بچ گیا وہاں بچ گیا. تو رضا بالقضاء کا جو عقیدہ ہے، آج جو تشدد افکار ہے نا دراصل، اور حضرت تھانوی نے لکھا رحمۃ اللہ نے کہ جب تک آپ دل تشویش میں ہے آپ مولا کو نہیں پا سکتے، یکسوئی چاہیے. اسی کے لیے ہمیں عقیدہ دیا ہے، آپ کوشش کریں نتیجہ نکلے، اللہ نے اس میں خیر، بس اپنے آپ کو مطمئن کر کے کام میں لگ جاؤ اللہ کو راضی کرنے کو. اصل تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، باقی تو ساری چیزیں معاون ہیں. یہ پانی ہے، حضرت فرماتے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی، یہ پانی ہے، یہ پانی کشتی کے نیچے ہے تو کشتی کے چلنے کا ذریعہ ہے، پانی کشتی کے اندر آئے گا تو ڈبونے کا ذریعہ ہے. یہ پوری دنیا کی چیزیں، یہ ہماری دل کی کشتی جو مولا کی طرف جا رہی ہے، جس میں ایمان اللہ نے رکھ دیا ہے، اب اس کو میرے تک لے کے آنا ہے موت تک، یہ موت تک. اس لیے قرآن میں کہ ان اللہ کا فی النہار سبحاً طویلا، سبحاً کہتے سبا کہتے جو ہے نا تیرنے کو، رسول اللہ کی دل کی محنت کو تیرنا کرا، یعنی ہم تیرتے ہیں دل کو، جو ہم ساری محنتیں کرتے ہیں، یہ معاشی چیزیں کرتے ہیں، لیکن دل کی کشتی نہیں ڈوبنے دینی ہے انہیں. اگر دل کی کشتی ڈوب جاتی ہے تو پھر یہ پانی ہلاکت کا ذریعہ، اور اگر دل کی کشتی نہیں ڈوبتی، یہ عجیب بات ہے، دیکھو کشتی جا رہی ہوتی ہے نا، اس کے نیچے 100 میل بھی پانی ہوتا ہے، کئی 10 میل ہوتا ہے، 50 میل ہوتا ہے، کشتی کوئی پرواہ. کیا مطلب؟ اگر پورا عالم بھی کسی کو مل جائے اور اس کی کشتی دل کی اوپر ہو، سلمان سلام کی طرح بادشاہ بن جائے، تو مولا کا تعلق اور مولا تو جانا کبھی نہیں رکے گا، کبھی نہیں رکے گا. اس لیے حضرت ہمارے حضرت والا بڑا پیارا شعر تھا، حضرت بڑا بار بار فرماتے بھی تھے، پڑھتے تھے کہ ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، اے دنیا کی چیزیں ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے، میری کشتی زیر و زبر جا رہی، کبھی اوپر جا رہی کبھی نیچے جا رہی، لیکن کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. تو پانی جو ہے وہ پوری جو دنیا کا نظام ہے یہ پانی کی طرح ہے، اور ہماری دل کی کشتی کو اس کے اوپر رکھنا ہے، اور دل کی کشتی بھی ایمان ہے، یہی لے کر ہم نے قبر میں جانا ہے. اگر یہ لے کر چلے گئے تو حضرت فرماتے ہیں، بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایمان سلامت چو لبے گور برہم، جس دن میں ایمان سلامتی سے قبر میں لے گیا، آسن تو بری چستی چالاکی، اس دن میں جناب اپنی چستی اور چالاکی پر ناز کروں گا کہ میں بہت ہوشیار تھا، لیکن اگر یہ نہ پہنچا سکا میں اس حد تک، تو پھر میرے لیے کوئی ناز نہیں ہے. بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما انت تعلم، صل على محمد كما انت تعلم، وفل بنا كما انت تعلم، انك انت التقوى والمغفره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسلو کا موجبات رحمتک عزائم مغفرتک والعظیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا حاجة هي لك رجل الا قضيتا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا الى حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجزي الحزن سأل اذا شئت. اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافة الدائمة في الدين دنيا والآخرة. اللهم واقعتن كواقعة الوليد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ولاخوان الذين سبقونا بالايمان لا تجل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم عافنا واعف عنا. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو اللہ والا فرما. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. ہر ایمان والے کو اپنی ولایت پہ خاصہ نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی آفت نصیب فرما. اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ فرما. یا اللہ تقوی کے حصول کا ذریعہ فرما. قرآن مجید کے عشق کا ذریعہ فرما. اپنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں نصیب فرما. یا اللہ ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اپنا فرما. اپنی ضائع یا اللہ اخلاص کی نعمت میں نصیب فرما. تقوی کی دولت میں نصیب فرما. ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما. رضا بالقضاء کی دولت میں نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت میں نصیب فرما. ہمارے گھروں میں عافیت فرما. ہمارے کاروبار میں عافیت فرما. ہمارے جان مال میں عافیت فرما. ہمارے یا اللہ اہل و عیال میں عافیت فرما. یا اللہ ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما. یا اللہ اس ملک کو ہمیشہ شاد اور آباد فرما. حرمین شریفین کو ہمیشہ یا اللہ باران و شاد اور آباد فرما. بار بار یا اللہ ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. جو درد محبت ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مختصر ڈالے کو دیا تھا یا اللہ اس میں ہمیں بھی عطا فرما. ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاروباروں میں بھی جو بھی کاروبار اور رزق روٹی کے وسائل جس میں خیر و برکت پیدا فرما. خیر و برکت پیدا فرما. یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما. جو قرض ہے یا اللہ غیب کے خزانوں سے اتارنے کا انتظام فرما. یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے جو بھی حاجات اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما. یا اللہ لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب فرما. لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب فرما. اللہ لیلۃ الجائزہ عید کی رات میں ہمارے لیے یا اللہ مغفرت کے فیصلے فرما. عید والے دن یا اللہ مغفرت کا پروانہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ان دوستوں کا بلانا ہمارا آنا بل بیٹھنے کو تو قبول فرما. اپنی رضا کے لیے یا اللہ ان محبتوں کو قبول فرما. ان مجلسوں کو قبول فرما. ان زیارتوں کو اور ملاقات کو قبول فرما. اللہ ہر طرح کی آپ نصیب فرما. ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ ہمارے والدین ہمارے عزیز و اقاری پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بیماروں کو شفا جو بھی بیمار ہیں شفا کامل عائدہ عطا فرما. مستمر عطا فرما. اللہ مرض اللہ مرضانہ مرض المسلمین. اللہ مسلمان جہاں مظلوم مقہور ہیں ان کی مدد فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ جہاں مسلمان مظلوم ہیں مقہور ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خوب حفاظت فرما. یا اللہ داخلی خارجی تمام فتنوں کو ختم فرما. یا اللہ ان کو زہری باطنی ہر طرح کی ترقیات سے پاکستان کو نواز. تمام اسلامی مملکتوں کو یا اللہ نواز. یا اللہ ہماری جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے پوری فرما. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما. بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما. ہمارے اللہ بھائی ابرار صاحب کے بیٹوں کو یا اللہ بچے نصیب فرما، یا اللہ بیٹی کو یا اللہ نرین اولاد عطا فرما، اور بھی جن کے اولادیں نہیں ہیں ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما، بردار فرما، اللہ والا فرما، یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما. اللهم انا نسالك الخير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآل وصحبه اجمعين. ریکارڈنگ والے نے بھیج دینا ہے، سر پڑھا دے مجھے بھیج دینا جی، ہاں.